سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. عنوان ہے جبین عشق رشک آسماں ہے. جب بندہ اللہ کے حضور محبت سے سر رکھتا ہے تو اس وقت اس کی پیشانی رشک آسماں ہوتی ہے، اگرچہ پیشانی زمین پہ ہے لیکن اس کا مرتبہ آسمانوں سے بلند ہو جاتا ہے. خوشی تیری امانے دو جہاں ہے، خوشی تیری امانے دو جہاں ہے، تیرے تابے زمین و آسمان ہے، تیرے تابع زمین و آسمان ہے، خوشی تیری امانے دو جہاں ہے، تیرے تابع زمین و آسمان ہے. محبت کی ایک ایسی داستان ہے، محبت کی ایک ایسی داستان ہے، صدا جس پر زبان عاشقاں ہے، صدا جس پر زبان عاشقاں ہے. محبت کی یہ کیسی داستان ہے، صدا جس پر زبان عاشقاں ہے، خوشی تیری امانے دو جہاں ہے، تیرے تابے زمین و آسمان ہے. سر عاشق اور ان کا آستاں ہے، سر عاشق اور ان کا آستاں ہے، جبین عشق رشک آسمان ہے، جبین عشق رشک آسمان ہے. پیشانی جب اللہ کے حضور رکھی جاتی ہے تو رشک آسماں ہوتی ہے، اور یہی پیشانی جب غیر اللہ کے سامنے رکھی جاتی ہے تو بدترین ہو جاتی ہے نا، ارزل ہو جاتی ہے، ذلیل ہو جاتی ہے، غیروں کے آگے سر جھکانے والا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. قبر پرستی، قبروں سے مانگنا، اولیاء اللہ سے مانگنا، ہاں اور نیک اللہ والوں کا وسیلہ دینا تو جائز ہے کہ اللہ فلاں اللہ والے جن سے ہمارا تعلق ہے، جن سے ہمارا ان کو ہم سے محبت ہے، ہم کو ان سے محبت ہے، ان کے واسطے سے آپ ہم پر فضل فرما دیجیے، ہمارے کام بنا دیجیے، یہ تو جائز. لیکن ان کو دینے والا سمجھنا، داتا سمجھنا، اور ان کو جو ہے اپنا رب سمجھنا، یہ بالکل کفر و شرک ہے. تو جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. اللہ کے حضور جب سجدہ کرتا ہے، جب اللہ کے حضور پیشانی رکھتا ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کا سر بین قدمی الرحمن ہوتا ہے، اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، اور جب یہ غیر اللہ میں جھکتی ہے پیشانی تو ذلیل ہو جاتی ہے.
سر عاشق اور ان کا آستاں ہے، جبین عشق رشک آسمان ہے، بفیض درد نسبت غم نہاں ہے، بفیض درد نسبت غم نہاں ہے، نہیں ہر گز عبث آہ و فغاں ہے. یعنی
جب بندہ اللہ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے یا اپنی کسی جائز حاجت کے لیے روتا ہے، تو اس کا رونا اور نالہ کرنا وہ جائے گا نہیں جاتا، یہ آنسو جو ہے اللہ کے دربار میں ہمیشہ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں جو خزانے میں جمع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم وہاں پہنچیں گے تو یہ خزانے میں، اللہ کے خزانے میں یہ آنسو ہمارے وہاں ملیں گے، اور وہ آنسو جو اللہ کے راستے میں بہیں گے، جو اللہ کے خوف اور اللہ کی عظمت سے اور اللہ کی محبت میں جو آنسو بہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قطرے کو خون شہید کے قطرے کے برابر وزن کے برابر می کنت شاہ مجید اشکنا در وزن با خون شہید، یہ ہر ہر قطرے کو اللہ تعالیٰ خون شہید کے قطرے کے برابر جمع فرماتے ہیں. یہ ہے دولت اصلی، یہ مال و دولت یہیں رہ جانے والی ہے، خزانے پیسہ مال بنگلہ گاڑی سب یہیں رہ جانے والی ہے، جس کے لیے آدمی اپنے ایمان تک کو داؤ پر لگا دیتا ہے، اور پھر آخر کار قبر میں جاتا ہے تو اس کا کیا ملتا ہے؟ کوئی آدمی آج تک قبر میں کوئی کپڑا، کوئی لستا، کوئی نوکر، کوئی چاکر، کوئی دولت، کوئی ٹی وی وی سی آر، کوئی چیز نہیں لے کے گیا، اکیلا گیا ہے نا، دبا کر قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانہ، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا، حتیٰ کہ جو بیوی بچے جو باپ کی عشق و محبت قدم بھر رہے ہیں وہ بھی ساتھ نہیں جاتے، قبر میں پہنچا کے سلام کر کے آ جاتے ہیں. تو اصلی دولت یہ ہے جو نیکیاں کما لے گا، جو اللہ کو راضی کر لے گا، گناہوں سے بچ کر اللہ کی محبت کا غم اٹھائے گا. گناہ سے بچنا اللہ کی محبت کا غم اٹھانا ہے. گناہ سے بچنے پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. جتنا نفلی عبادت سے خوش نہیں ہوتے اس سے زیادہ کہیں زیادہ، جتنا نفلی عبادت سے خوش ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ گناہ سے بچنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. ایک گناہ کو چھوڑ دینا سینکڑوں تہجد سے افضل ہے. جب انسان اللہ کے دربار میں روتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تنہائی میں رو لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اس کا یہ رونا جو ہے یہ رائے گاہ نہیں جاتا، اللہ کے دربار میں یہ رونا جمع ہو جاتا ہے.
بفیض درد نسبت غم نہاں ہے، نہیں ہرگز عبس آہ و فغاں ہے، گناہوں کا اگر بار گرا ہے، گناہوں کا اگر بار گرا ہے، تو بحر مغفرت بھی بے کرا ہے، تو بحر مغفرت بھی بے کرا ہے.
فرمایا کہ گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں، زمین سے لے کر آسمان تک ریت کے ذرات کی مانند گناہ ہو جائیں، پھر بھی ایک توبہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، صاف کرا دیتی ہے، بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ آنسوؤں سے توبہ کر لے، بس اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو جائیں سب کے سب گناہ. فرمایا کہ جس طرح بارود تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے، تو توبہ ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ توبہ کر لی تو بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑ وہ توبہ اڑا دیتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ استائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو، کہ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی ہے. مگر توبہ کی شرط بھی تو ہو، توبہ کی تین شرائط ہیں. ایک شرط تو یہ کہ ندامت پیدا ہو جانا، شرمندہ ہو جانا کہ اے اللہ میں نے آپ کو ناراض کر دیا، پالنے والے تو آپ اور مجھے زندگی دینے والے آپ، صحت دینے والے آپ، اولاد دینے والے آپ، بیوی بچے مال کھانا روٹی سب کچھ دینے والے آپ، اور آپ روٹی مجھے آپ دیتے ہیں اور میں شیطان و نفس کے پیچھے لگ اس کی تابع داری کر رہا ہوں، گناہ کر ڈالا میں نے، آپ کو ناراض کر ڈالا. تو یہ ندامت پیدا ہو جانا پہلی شرط، اور دوسری شرط یہ کہ اس گناہ سے فوراً الگ ہو جانا. اگر کوئی ایسا گناہ کا کام کر رہا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، یہ نہیں کہ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں، نظر بھی خراب کر رہے ہیں، نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں، گندی فلم دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں اور اس کے استغفر اللہ بھی چل رہی ہے، ایسی توبہ قبول نہیں ہے اللہ کے. گناہ سے فوراً الگ ہو جائیں. اور تیسرا کام یہ کریں کہ اپنے دل میں پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ اس گناہ کے میں قریب بھی نہیں جاؤں، اگر یہ شیطان آ کے کہے گا کہ بھئی تم تو روز توبہ کرتے ہو روز وہی گناہ کرتے ہو کیا فائدہ تمہاری توبہ کا مت کرو توبہ چھوڑو تو اس کو کہہ دو کہ بھئی روز گناہ ہوگا تو میں روز توبہ کر لوں گا لیکن ابھی تو میں پکا عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ ہرگز نہ کروں گا اس کے قریب بھی نہ جاؤں تو بس یہ توبہ اس کی پکی ہے توبہ اس کی قبول ہے اور گناہ اس کے سارے معاف ہیں ہاں ایک شرط اور ہے کہ اگر کسی کا مال مارا ہو کسی کا مال اس کے ذمہ دینا ہو جیسے حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ اگر وضو خانے سے گھڑی مل گئی وہ دبا لی اور معافی مانگ لی کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا تو یہ قبول نہیں ہے تو وہ گھڑی اس کے مالک کو پہنچانا ضروری ہے کسی کا مال اپنے ذمہ ہو وہ اس کو پہنچانا ضروری ہے تو یہ چار شرائط ہو گئیں لیکن دوسرے گناہوں کی شرائط تین ہیں ایک ندامت پیدا ہو جانا دوسرے گناہ سے فوراً الگ ہو جانا گناہ میں نہیں ٹھہرے رہنا اور جو شرافت شریف آدمی ہوتا ہے وہ کبھی اول تو اللہ کی نافرمانی کرتا نہیں گناہ کرتا نہیں اور اگر غصے پر بنائے بشریت گناہ ہو جاتا ہے تو پھر فوراً وہ اس گناہ سے الگ ہو جاتا ہے جیسے ہی اس کو احساس ہوتا ہے فوراً وہ الگ ہو جاتا ہے اسی لیے اولیاء اللہ کچھ ذکر اللہ بتاتے ہیں کہ ذکر کے انوارات سے جو ہے دل روشن رہتا ہے نیکیوں کی طرف مائل رہتا ہے پاکیزہ خیالات پیدا ہوتے ہیں اور گناہ سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے اور گناہ سے ناپاکی کے خیالات آتے ہیں گندے خیالات آتے ہیں تو ذکر اللہ کے انوار سے جب دل منور ہوتا ہے تو جیسے ہی گناہ کا ارادہ کرتا ہے فوراً دل میں اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے کھٹک پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اس وجہ سے وہ پھر فوراً اس کو تنبیہ ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ کام ٹھیک نہیں تو اس کام کے پھر وہ قریب بھی نہیں جاتا اسی لیے ذکر اللہ کی پابندی کرائی جاتی ذکر جو ہے گناہ کو چھوڑنے میں معاون ہے اور ترقی کا ذریعہ کیا ہوا گناہ چھوڑنا لیکن اس کا معاون ہے ذکر اللہ ذکر اللہ کے انوارات سے وہ گناہ چھوڑنے میں معاون ہوتے ہیں اس لیے ذکر اللہ کی پابندی بھی ضروری ہے جو لوگ ذکر اللہ نہیں کرتے وہ بے خبری میں بھی اور جان بوجھ کر بھی گناہ میں مبتلا کثرت سے ہوتے رہتے پھر ان کو توفیق توبہ بھی نہیں ہے کیونکہ گناہ کو معمولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور گناہ کو معمولی سمجھنا یہ بہت خطرناک مرض ہے کیونکہ جو گناہ کو معمولی سمجھتا ہے وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے اس لیے گناہ سے خوب کوشش کر کے خوب مجاہدہ کر کے بچنا چاہیے گناہوں کا اگر وارے گرا ہے تو بہرے مغفرت بھی بے کرا ہے تیری ناراضگی میں موت پنہا تیری ناراضگی میں موت پنہا خوشی تیری حیات جاودان ہے خوشی تیری حیات جاودان ہے جہنم سے اشد خفگی ہے تیری جہنم سے اشد خفگی ہے تیری رضا تیری مجھے رشک جنا ہے رشک جنا رشک جنت رضا تیری مجھے رشک جنا ہے یعنی اللہ کی رضا رشک جنت ہے جنت سے بھی بڑھ کر ہے اور اللہ کی ناراضگی جہنم سے بھی زیادہ خطرناک خوفناک غضبناک ہے یہ تو دنیاوی مثال بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے عشق مجازی تو اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو شادی شدہ ہیں اور بدنگاہی کی وجہ سے وہ عشق مجازی میں مبتلا ہے گھر جہنم بنا ہوا ہے بیوی بچے پریشان خود بھی عذاب میں سارے گھر والے خاندان والے عذاب میں تو شادی شدہ لوگ بھی بدنگاہی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات کہنے کی یہ ہے کہ جو آدمی بدنگاہی کرتا ہے عشق مجازی کرتا ہے اپنے محبوب کو یہ فانی محبوب جو گل سڑ جائیں گے جو لاشیں ان کی گل سڑ جائیں گی آخرکار یہ قبروں میں چلے جائیں گے ان پہ ایسا مرتا ہے آدمی کہ ان کی ناراضگی سے بہت بچنے کا اہتمام کرتا ہے ان کی ناراضگی میں ان کو موت نظر آتی کہتے کہ محبوب کا ناراض ہو جانا سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں ایسے ہی دھوکہ ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ مرنے والے ہیں, مرنے والوں پہ مرنے والا خود مر جاتا ہے اور خود بھی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے, اس کے گھر والے خاندان والے سب عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. ذلتوں کی حرکتیں کرتا ہے, ذلیل حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, اخلاق گر جاتے ہیں, گفتار گر جاتی ہے, کردار گر جاتا ہے. تو دنیا کے معشوقوں پہ تو یہ حال ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں اور ایسے پیاری ذات ہیں کہ ان جیسی کوئی ذات نہیں, ان کے جیسا کوئی مثل نہیں, ان سے جیسا کوئی جمال والا نہیں, اس پر جب مرے گا تو پھر ان کی ناراضگی کیسی ناراضگی ہوگی, کیسی ان کی ناراضگی سے بچنا چاہیے, کیسی ان کی محبت دل کے اندر ہونی چاہیے.
جہنم سے اشد خوف کی ہے تیری رضا تیری مجھے رش کے جنا ہے, عدو ہے در پہ نقصان رسانی.
عدو مانے دشمن, دشمن جو ہے نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اس سے مراد ظاہری دشمن بھی ہیں, اولیاء اللہ کے ظاہری دشمن بھی ہوتے ہیں اور دین کے دشمن بھی ہوتے ہیں, اور اس سے مراد نفس اور شیطان بھی ہیں. نفس اور شیطان سب سے بڑے دشمن انسان کے, وہ گناہوں پر اکساتے ہیں تاکہ یہ جہنم میں چلے جائیں, اللہ کے نافرمان بن جائیں. شیطان اور نفس کی کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح مومن کو بہکا کر اس کو گناہوں میں مبتلا کر کے جہنمی بنا دے. تو یہاں پر مارے
عدو ہے در پہ نقصان رسانی, مگر اس سے قوی تر نگہبان
ہے. اللہ تعالیٰ سب سے قوی ہے, نفس و شیطان کیا چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہے تو پھر لاکھوں کروڑوں گمراہ کن ایجنسیاں اس کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی, لاکھوں گناہوں کے جال اس کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتے, پھر وہ اللہ کا ہو کے ہی رہتا ہے اگر اللہ چاہے. اور یہ مانگنے کی چیز ہے, مانگنے سے مل جاتی ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف ہم جذب کر لیتے ہیں, کھینچ لیتے ہیں, اور ہمارا کھینچا ہوا جو ہے کسی کی مجال نہیں کہ ہمارے کھینچے ہوئے کو کوئی کھینچے نہیں, لاکھوں گناہوں کے جو ہے کششیں اس کو متاثر نہیں کرتی جس کو اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مانگنے سے دے دیتے ہیں, ہر چیز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مانگنے سے.
عدو ہے در پہ نقصان رسانی, مگر اسے قوی تر نگہبان ہے, فدا بر مرکز لذات عالم.
مرکز لذات عالم اللہ تعالیٰ سارے عالم کی لذات کی پیدا کرنے والے,
فدا بر قبر مرکز لذات عالم کہ جس سے دل میں لطف دو جہاں ہے.
جو اللہ حاصل کر لے گا تو گویا اس نے سارے عالم کی لذات کو حاصل کر لیا اپنے دل میں. جو اللہ دل میں آ گیا تو دونوں جہان کی لذات اس کے دل میں آ گئی خود بخود. واہ یہ ہے اصل دولت کمانے والی, ورنہ حضرت فرما دیتے کہ تم شامی کباب کے عاشق ہو کتنے شامی کباب ایک وقت میں کھا لو گے, مرغوں بریانی کے عاشق ہو کتنی مرغوں بریانی کھا لو گے, اور کتنے انگوروں کی شراب پی لو گے کتنی پی سکتے ہو, کتنا سیب کھا سکتے ہو, کتنا شہد کھا سکتے ہو. دنیا کی کوئی لذیذ ترین چیز بھی ایک تھوڑی سی حد ہوتی ہے اس کی, دو چار روٹی دس روٹی, بعض پیٹو ہوتے ہیں وہ 20 روٹی بھی کھا لیتے ہیں اس زمانے میں بھی ہیں, لیکن کتنی کھا لیں گے. لیکن اگر اللہ کا نام محبت سے لے لیا, گناہوں کو چھوڑنے سے دل پاک ہو گیا, دل صاف ہو گیا, ایسے صاف دل سے محبت سے جو اللہ کا نام لیتا ہے تو گویا دونوں عالم کی لذات کو اپنے قلب کے اندر وہ بھول لیتا ہے.
فدا بر مرکز لذات عالم کہ جس سے دل میں لطف دو جہاں ہے, گناہوں پر جسارت بھی بری ہے.
توبہ کا بیان کر دیا کہ توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو بندہ اگر اکڑنے لگے کہ ہم تو گناہ کریں گے خوب جیون کے اور توبہ کر لیں گے سب ماں پہ کیا ضرورت ہے ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی, تو فرمایا کہ گناہوں پر جسارت بری ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی کمپنی ایک مرہم ایجاد کرتی ہے کہ بھئی یہ مرہم ایسی ہے کہ آپ ہاتھ جلائیں اپنا اور جیسے ہی یہ مرہم لگائیں گے اس وقت اتنی ذرہ برابر بھی اس میں تکلیف, گارنٹی ہے ہماری کہ ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی جلنے سے اور نہ ہی اس کا نشان رہے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھیں. اب وہ آگے شوہر صاحب ایک آدمی انہوں نے مرہم خرید لی اس سہارے پہ کہ بھائی بڑی اچھی چیز ہے کہ جلنا جلنے کا نشان نہ کوئی تکلیف. اب لے کے گھر آ کے جو ہے بیوی کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ ذرا آپ ہاتھ جلائیے اپنا تو یہ مرہم ذرا ٹرائی کرتے ہیں. وہ کہے گی بھائی تم خود ہی جلا کے دیکھ لو. تو ایسے ہی ہے کہ گناہ کر کے توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا ایسا ہے. توبہ تو ایک ایمرجنسی ہے کہ بھائی گناہ اگر ہو گیا تو توبہ کر کے معافی خلاصی تلافی ہو جائے گی. جیسے وہ آواز لگاتے نا, ہم نے یہ ایک دفعہ بیوقوف بن گیا میں کہ وہ آواز لگا رہا تھا کہ یہ کچھ ٹکیا سی تھی وہ بیچ رہا تھا کہ یہ 35 روپے کی ٹکیا ہے اس کو گھر میں آپ لٹکا لیں اور ایک مچھر بھی نہیں رہے گا گھر میں سب غائب. بھائی یہ تو بڑا سستا نسخہ ہے بھائی, چلو ایک لے لو. دیکھتا بھی رہا اس کو کیا چیز ہے, عجیب پیکنگ اس کی خوبصورت. میں نے کہا چلو 35 روپے میں کیا ٹرائی کر لیتے ہیں. تو لے جا کے اس کو پنکھے میں لٹکا دیا. سردی کے دن سے پنکھا چلانا نہیں تھا, پنکھے میں لٹکا دیا. ایک دن گزر گیا, دو دن گزر گئے, کہ بھائی کوئی مچھر غائب نہیں ہوا. اب جو ٹکیا کا آپریشن کیا تو برادے کو اس نے گلو سے چپکا کے وہ ٹکیا بنا رکھی, کچھ بھی نہیں تھا اس میں. تو ایسی وہ مرہم بیچ رہا تھا. تو اب وہ لے آئے تو اب بیوی کو کہا تو بیوی نے کہا بھائی آپ خود ہی اپنا ہاتھ جلائے, ہم نہیں جلا. یعنی گارنٹی ہے کہ وہ کریم جو ہے واقعی وہ ویسی ہے, لیکن پھر بھی کوئی ہاتھ نہیں جلاتا. اس لیے بھائی توبہ کے سہارے پر گناہ کرنے والا بڑی حماقت کا سودا ہے, بڑا احمق ہے وہ جو توبہ کے سہارے پر گناہ کرے. گناہوں پر جسارت بھی بری ہے مگر مایوسیاں تو بھورے آیا ہے, مگر مایوسیاں تو بھورے آیا ہے. مایوس نہیں ہوئی, مایوس کیا تمہارے تو گناہ اتنے ہو گئے اب تمہیں کیا کیا معافی ملے گی. نہیں, اللہ تعالیٰ کو اتنی عظیم ذات ہے, ہمارے گناہوں سے اللہ کو کیا نقصان پہنچتا ہے, ہم کو ہم خود ہی نقصان پہنچتا ہے. ہمارے گناہوں کی مثال چاہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک ریت کے بھرے ہوئے ذرات سے بھر جائے, اتنے گناہ ہو جائیں, پھر بھی وہ ایسے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا بیل ہو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا مچھر آ کے اس کی پیٹھ پر کاٹ لے اور جاتے ہوئے اس کو کہے بیل معاف کرنا, آپ کے ذرا سا خون ہم نے چوس لیا. وہ کہے گا ظالم میرے پاس 1000 مچھر میرے اوپر آ جائیں تو کاٹ لے مجھے, کچھ پتہ نہیں چلتا تو کیا چیز ہے. تو اتنی بھی نسبت اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہوں سے نہیں, اس لیے مایوس نہیں ہونا ہے. کتنے بھی گناہ پڑ جائیں, کتنے بھی گناہ ہو جائیں, 2 رکعت پڑھو تو تھوڑا سا رو لو, اور اس پہ بھی کرم یہ کرم بالائے کرم کہ رونا نہ آئے تو بھائی رونے والی شکل ہی بنا لو, تب بھی کام بن جائے گا, معاف ہو جائیں گے گناہ. کیا ٹھکانا ہے رحمت کا. پھر ایسے رحیم اور کریم مالک کو گناہوں کے ذریعے ناراض کرنا کیسی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے. کہ اتنا کریم مالک ہو اس کی تو دل سے کوئی نافرمانی کرنا ہی نہیں پسند کرے.
گناہوں پر جسارت بھی بری ہے مگر مایوسیاں کو بھورے آیا ہے, بدون توفیق تیری دل ہے مردہ.
جب بدون توفیق بغیر توفیق,
بدون توفیق تیری دل ہے مردہ, کرم سے پیر یہ آب و خما ہے.
جس پر اللہ کا کرم اور فضل مرتب ہوتا ہے اسی کو اللہ کی یاد آتی ہے. محبت دونوں عالم نے یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد ہے. تو نماز پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, نیکیاں کر رہے ہیں, سب یہ ان کی مہربانی کا جو ہے صلہ ہے. وہ مہربانی کر رہے ہیں, ہمارا اس میں کمال نہیں ہے. ورنہ سینکڑوں ہزاروں لوگ کوئی سنیما میں کوئی شراب خانوں میں عمدہ پڑا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی زنا کر رہا ہے, بدماشیاں کر رہا ہے, کوئی ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے, کوئی گانوں میں مست ہے. تو اللہ نے توفیق دی نیک صحبت کی, نیک جگہ جانے کی, کچھ اللہ اللہ کرنے کی, نماز پڑھنے کی, تلاوت کی, تو یہ ان کا کرم ہے, ان کی مہربانی ہے. خبردار کہ اپنا کمال نہ سمجھے.
بدون توفیق تیری دل ہے مردہ, کرم سے تیرے یہ آہو
توفیق کا صدقہ ہے یا رب، تیری توفیق کا صدقہ ہے یا رب، جو تیری یاد میں مشغول جائے، جو تیری یاد میں مشغول جائے۔ آخری شعر ہے، یہ سب احسان ہے اختر پہ تیرا، یہ سب احسان ہے اختر پہ تیرا، جو تیری حمد میں رقب اللسان ہے، جو تیری حمد میں رقب اللسان ہے۔ یہ سب احسان ہے اختر پہ تیرا، جو تیری حمد میں رقب اللسان ہے۔ خوشی تیری امانِ دو جہاں ہے، تیرے تابِ زمین و آسمان ہے، سرِ عاشق اور ان کا آستاں ہے، جبینِ عشق رشکِ آسمان ہے۔ خزائن الحدیث سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ترجمہ، جب تم سے حیا ختم ہو گئی تو پھر جو چاہے کر۔ حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ نعوذ باللہ، کیا شریعت یہ اجازت دے رہی ہے کہ شرم کو ختم کر کے جو چاہو کرو؟ نہیں، یہ صورتاً تو امر ہے، حقیقتاً خبر ہے کہ اگر تم سے حیا جاتی رہی تو پھر تو ہر گناہ کرے گا، اگر تجھ سے حیا جاتی رہی، شرم جاتی رہی، تو پھر تو ہر گناہ کرے گا، کیونکہ ہر گناہ کا سبب بے حیائی ہے۔ اگر بدنظری کر رہا ہے تو اس کا سبب بے حیائی ہے۔ بدنظری یعنی نامحرموں کو دیکھنا، جو نامحرم عورتیں ہیں، یا عورتوں کے لیے نامحرم مردوں کو دیکھنا، یعنی عورتیں جو ہیں ان کے نامحرم جیٹھ، دیور اور بہنوئی اور پھوپا اور خالو، اور اسی طرح اور کون ہے، خالہزاد، ماموزاد اور پھوپھیزاد، جتنے کزن ہیں، یہ سب آپس میں نامحرم ہیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھابھی اور سالی خصوصاً، اور اس کے علاوہ اور کون، تائی، چچی، مومانی اور ان کے کزن، یہ سب آپس میں نامحرم ہیں۔ تو ان نامحرموں کو دیکھنا، اسی طرح گندی فلمیں دیکھنا اور بے حیائی کے مناظر دیکھنا، نامحرموں کو ٹی وی پہ دیکھنا، چاہے وہ خبریں کیوں نہ سنا رہے ہو یا سنا رہے ہو، اور اسی طرح نیٹ اور کیبل کے بدماشیاں اور کانوں میں ہینڈ فری لگا کے چپکے چپکے گانے سننا، اور چاہے چپکے چپکے سننا، چاہے دیکھ رہے ہو لوگ تب سننا۔ اب گناہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ لوگ شرماتے بھی نہیں گانا سنتے، سب کے سامنے ڈول بجاتے چلے جا رہے ہیں، گاڑی میں، اس میں، اس میں۔ اب وہ معمولی ان کے لیے اس قدر بے حیائی بڑھ گئی کہ ان کو شرم بھی نہیں ہے کہ ہم کیسا گندا بے حیائی کا کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح چاہے جو بھی ذریعہ ہو، نامحرموں کو دیکھنا حرام ہے۔ قرآن پاک میں حکم دے دیا اللہ نے، حدیث پاک میں ہے کہ نگاہ خراب کرنا، نامحرموں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، زنا العین النظر، کہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ اسی طرح اللہ اور رسول کی لعنت لیتا ہے وہ شخص جو نامحرموں کو دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، جا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالی لعنت فرمائے جو دیکھتا ہے نامحرم کو اور جو دکھاتی ہے اپنے آپ کو، دونوں کے اوپر لعنت ہے. اسی طرح جو دیکھتی ہے اور جو دکھاتا ہے، دونوں کے اوپر خدا اور رسول کی لعنت ہے. رسول کی بد دعا جب ہوگی تو خدا کے ہاں کیوں نہ وہ اس کو شرف قبول ہوگا. اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہم سب کی. اگر بد نظری کر رہا ہے تو اس کا سبب بے حیائی ہے، زنا کر رہا ہے تو نہایت درجے کا بے حیا ہے کہ دوسروں کی ماں بہنوں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے. جو اپنی ماں بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتا اور اس کو پرواہ نہیں کہ اللہ نے اگر مخلوق پر ظاہر کر دیا تو کس قدر رسوائی ہوگی. اس کے علاوہ خدا کے حکم کو توڑنا خود بے حیائی ہے. اسی طرح اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ بے حیا ہے. حیا والا آدمی یعنی شرم والا آدمی سوچے گا کہ اگر کبھی میرا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو کیا منہ دکھاؤں گا. اور اکثر جھوٹ چھپا نہیں رہتا، کہتے ہیں ہم کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کھل کے رہتا ہے اور آدمی ذلیل ہو کے رہتا ہے. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. جھوٹ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. اور نیکی جو ہے ان الکذب یہلک اور ان الصدق ینجی والکذب یہلک، یہ سچ جو ہے وہ نجات کی کنجی ہے، جنت میں لے جاتی ہے. اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرنے والا ہے، جہنم میں لے جاتا ہے. غرض ہر گناہ کی جڑ میں بے حیائی پوشیدہ ہے. گناہ بغیر بے حیائی اور بے غیرتی کے ہو ہی نہیں سکتا. بس جس کی زندگی کی ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود مراد ہو کہ ایک لمحہ بھی اس کا اللہ سے غافل نہ ہو، تو ایسا شخص چاہے مسجد میں ہو، چاہے دکان میں سودا بیچ رہا ہو، چاہے بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہو یا دوستوں سے خوشخبری کر رہا ہو، یہ ہر وقت باغ قرب الہی میں ہے اور اللہ کا راستہ اس کے لیے گویا پھولوں کے جھرمٹ اور درختوں کے سائے میں نہایت سکون اور عافیت سے گزر جائے گا. بھائی باتیں مت کرو، جب دین کی بات ہو باتیں مت کرو، جب مجلس ختم ہو اس وقت باتیں کیا کرو، اس وقت کوئی پابندی نہیں، نہ خود سن رہے ہو نہ دوسرے کو سننے کے. آئندہ تمہیں باتیں کرتے دیکھا تو یہاں پابندی لگا دیں گے، یہاں منع کر دیں گے ہم سے. باتیں دین کی بات جب ہو رہی ہو، جب خاموش رہو، جب مجلس ہو ختم ہو جائے گی، جتنا چاہو بولو ہنسو، کوئی منع نہیں. اسی طرح اگر کوئی جھوٹ یہ ہو گیا، بس جس کی زندگی ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود و مراد ہو، ایک لمحہ بھی اس کا اللہ سے غافل نہ ہو، تو ایسا شخص چاہے مسجد میں ہو، چاہے دکان میں سودا بیچ رہا ہو، چاہے بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہو، یہ دوستوں سے خوش طبعی کر رہا ہو، یہ ہر وقت باغ قرب الہی میں ہے اور اللہ کا راستہ اس کے لیے گویا پھولوں کے چرمٹ اور درختوں کے سائے میں نہایت سکون اور عافیت سے گزر جائے گا اور بہت مزے میں یہ منزل تک پہنچ جائے گا. اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ اے اللہ، صرف آپ ہی ہمارا مقصد، ہمارا مقصود، ہماری مراد، ہماری آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بن جائیں، تاکہ آپ کا راستہ ہم پر نہایت آسان اور انتہائی لذیذ ہو جائے. شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور نفس و شیطان دونوں بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن شیطان کا یہاں مراد ہونا زیادہ اقرب الی القیاس ہے، کیونکہ دشمن ازلی اور مردود ازلی ہے. اس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور نفس کا اگر تزکیہ ہو جائے تو یہ ولی اللہ بھی ہو جاتا ہے. تو ظالم شیطان ہم سے کتنا حسد رکھتا ہے، بس اے خدا میں اس دشمن کے خلاف آپ سے فریاد کرتا ہوں. جیسے کوئی دشمن کسی بچے کو مار رہا ہو تو بچہ اپنے ابا کو پکارتا ہے، بس اے اللہ اس دشمن شیطان اور نفس دشمن کے ستانے پر ہم آپ ہی کو پکار رہے ہیں کہ آپ سے ہماری فریاد ہے کہ اس دشمن کی پٹائی سے ہمیں بچا لیجیے. یہ بات عجیب ہے کہ آج دل میں یہی مضمون آ رہا تھا کہ یہ حدیث پاک بیان کروں گا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ساری برائیوں کی جڑ حیا ہے. اگر حیا جاتی رہے تو بدنگاری بھی اور دوسرے گناہ بھی اسی یہی بنیاد ہے اس کی، گناہوں کی. تو حیا پیدا کرنے کا طریقہ ہم نے اصلاح اخلاق میں پڑھا ہے، اس کی ترکیب کہ حیا کیسے پیدا ہوتی ہے، اور یہ اخلاق حمیدہ میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچا کرے، کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، زندگی اور صحت اور اولاد اور مال اور رزق اور جو کچھ بھی نعمتیں ہیں، اس کے علاوہ اس میں فکر کرے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے لگا رکھی، ہماری خدمت۔ سورج نہ نکلے تو بتائیے ہمارا کیا لوگ، سورج ہمیں گرمی پہنچاتا ہے، روشنی دیتا ہے، سورج سمندر کے پانی کو بخارات بنا کر اوپر اڑاتا ہے، پھر وہ بادل بنتا ہے، بادل برستا ہے، بادل برستا ہے تو کھیتیاں اگتی ہیں، مویشی پیدا ہوتے ہیں، جانور چارہ کھاتے ہیں، اور یہ کائنات اللہ نے فیکٹری ایک بنا رکھی ہے، پوری نظام وہ سارے کا سارا انسان کی خدمت کے لیے، کسی اور کی خدمت کے لیے نہیں۔ کہ آپ ہر چیز کا انجام دیکھیں گے تو اس کا انجام انسان کی خدمت نظر آئے گا، انسان کا اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ ان باتوں کو سوچے گا تو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے گی اور حیا پیدا ہو جائے گی کہ ہم کیسے مالک کی یہ نافرمانی ہم کر رہے ہیں، کتنے عظیم مالک کی جس کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں۔ حیا پیدا ہو جائے تو ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، برائی کرنے کا جی بھی نہیں کرے گا، طبیعت پاکیزہ ہو جائے گی اور انسان نیک اور پاک باز ہو جائے گا اور دوسرے بھی اس سے امن میں آ جائیں گے۔ جو انسان حیا نہیں کرتا اس سے دوسرے بھی امن میں نہیں رہتے، دوسرے لوگ بھی اس سے نقصان اٹھاتے ہیں، پریشانی اٹھاتے ہیں اور تکلیف میں رہتے ہیں۔ اور جس میں حیا پیدا ہو جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ تو میرے مالک کے بنتے ہیں، جیسے ایک باپ کے چار بیٹے ہوں آپس میں کتنی محبت ہوتی ہے کہ میرا بھائی میرے باپ کا بیٹا ہے، ایسے ہی الخلق و عیال اللہ، کہ ساری خلق اللہ کا عیال یعنی خاندان ہے، تو اس کو اللہ سے محبت پیدا ہو گئی تو ساری مخلوق سے محبت پیدا ہو جائے۔ اب وہ اس کو دھوکہ نہیں دے گا، اب اس سے زنا نہیں کرے گا کہ یہ تو میرے اللہ کی بندی ہے، اس نے کیسے اس کے ساتھ بے حیائی کا کام کروں، اس کے ساتھ بدنگاہی نہیں کرے گا کہ میرے اللہ کی بندی ہے، میں کیسے اس کو بری نظر سے دیکھوں، چوری نہیں کرے گا یہ تو میرے اللہ کا بندہ ہے اس کا مال میں کیسے کہوں، جھوٹ نہیں بولے گا اس کو میں دھوکہ کیسے دوں، یہ ساری حیا کی اس کی جو ہے وہ ساری وہ ہے۔ اور سب سے سر فہرست اس میں یہی ہے کہ بدنگاہی سے بچے، نظر کی جو حفاظت کر لے گا واللہ ہر گناہ سے وہ بچنا شروع کر دے گا، اور انجام کار ولی اللہ ہو کر ہی دنیا سے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انی اسألک فی انا لک الحمد، لا الہ الا انت المنان، بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم ارحمنا بترك المعاصي، ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم الهمنا رشدنا، واعذنا من شرور انفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه۔ اے اللہ ہمارے بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، یا ربی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ خود ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں، گناہ کر کے ہم خود پر ظلم کرتے ہیں، کسی کا کیا لیتے ہیں، خود اپنا ہی بگاڑتے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس نادانی کو عقل سلیم سے تبدیل فرما دے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے، دل کی آنکھیں کھول دے، دنیا میں جس کام سے آئے ہیں اے اللہ اس کام کی فکر نصیب فرما دے، اے اللہ دل کی آنکھیں کھول دے، اے اللہ ہمارے دل کو بدل دے، اے اللہ ہمارے دل کو پاکیزہ کر دے، پاکیزہ خیالات عطا کر دے، پاکیزہ انفاس عطا فرما دے، پاکیزہ طبیعت بنا دے، پاکیزہ خیالات بنا دے، پاکیزہ اعمال عطا فرما دے، بے حیائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، کمینے پن نافرمانی اور بے وفائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے، اے اللہ تو عمریں حدوں کو پہنچ رہی ہیں، اے اللہ کب تک آپ کے نہ بنیں گے، اے اللہ کب تک آپ کو ناراض کرتے رہیں گے، کب تک آپ کی نافرمانی والی زندگی بنائیں گے، اے اللہ اپنے کرم سے اللہ ہمیں معاف فرما کر ہم کو پاکیزہ حیات نصیب فرما دے، اے اللہ حیات دوستاں عطا فرما دے، اے اللہ حیات عاشقاں عطا فرما دے، اے اللہ حیات باوفا عطا فرما دے، اے اللہ بے وفائی سے نافرمانی سے اور بے حیائی سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ نفس و شیطان کے ہزاروں جال گناہوں کے پرکشش جال جگہ جگہ بچھے ہوئے ہیں، بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں، مرد مرد پھر رہے ہیں بنے ٹھنے جن کو عورتیں دیکھنا چاہتی ہیں، اے اللہ مرد دیکھنا چاہتے ہیں عورتیں بنی ٹھنی پھر رہی ہیں ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں، گندی فلموں کے جال ہیں، نیٹ کیفے کے جال ہیں، موبائلوں کے جال ہیں اور واٹس ایپ کے جال ہیں اور فیس بک کے جال ہیں اور نہ جانے کیا کیا کے جال ہیں، اے اللہ یہ سارے جال آپ کے سامنے بالکل بودے اور کمزور ہیں، اے اللہ آپ ارادہ فرما لیں ہماری زندگیوں کو پلٹ دیں، یا اللہ ہماری زندگیوں کو پلٹ دیں، آخر آپ کو منہ تو دکھانا ہے، آپ کے سامنے حاضر تو ہونا ہے، کیا انجام ہوگا ہمارا، اے اللہ ہم پر رحم کھائیے، اے اللہ ہم پر رحم کھائیے، اے اللہ ہماری جانوں پر اب رحم فرما دیجیے، وہ رحمت نازل فرما دیجیے جس سے ہم گناہوں کو چھوڑ کر آپ کے پیارے بن جائیں، اے اللہ آپ کے قابل بن جائیں، اے اللہ وہ محنت کی توفیق نصیب فرما دیجیے، وہ اعمال نصیب فرما دیجیے جس سے ہم آپ کے پیارے بن جائیں، اے اللہ سنتوں کا عشق عطا فرما دے، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک عمل، ایک ایک قدم پر اے اللہ نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، اے اللہ آسانیاں پیدا فرما، مشکلات کو دور فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما، اے اللہ بہت سے دوست بیمار یا ان کے گھر والے بیمار ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے سب کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ان کی بھی جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ جو تمنا رکھتے تھے کہہ نہ سکے، اے اللہ ان کی بھی جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ جو تمنا نہیں بھی رکھتے تھے، اے اللہ ان پر بھی اپنا فضل کی بارش فرما دے، رحمتوں کی بارش فرما دے، برکتوں کی بارش فرما دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے کرم سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے، اے اللہ آپ عالم الغیب ہیں ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے مالک دو جہاں مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، رقبا تیری گلی میں، اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے، ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اے اللہ نیک بنا دے، صالح بنا دے، مسلم بھی بنا دے، اے اللہ اپنا دیوانہ بھی بنا لے، اپنا دیوانہ گھر بھی بنا لے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، مانگنا بھی نہیں آتا، جھولیاں بھی ہماری کٹی کھٹی ہیں، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھی آپ درست کر دیجیے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو درست کر دیجیے، اس میں پیوند کاری کر دیجیے، اس کو خوشنما اور بڑا بنا کر ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اللہ اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا فرما دے، اے اللہ محدود خزانوں کے مالک آپ کتنا بھی لٹا دیں کتنا بھی لٹا دیں آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، آپ اپنے خزانوں سے بھی بے نیاز ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو پور بھرپور نواز دیجیے، دونوں جہان کی نعمتوں سے اللہ ہم سب حاضرین اور غائبین اور غائبات اور حاضرات اور غائبات سب کو اے اللہ سب مسلمانوں کو نواز دیجیے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو ہر ایک کے حق کے حق میں قبول فرما دیجیے، اے اللہ ضرور بے ضرور قبول فرما دیجیے، یا اللہ یا کریم ضرور بے ضرور قبول فرما دیجیے، وصلی اللہ علی نبی کریم، اللهم بحق حرمت سید المرسلین شافع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبی کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کا جواب آ گیا.